ना देखा मिसल तेरा कोई सूरत में नसीरत में, हजारों अंबिया आए करोड़ों ही बशर आए।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک نئی سیریز اور ایک نیا پروگرام لے کر آئے ہیں، اور یہ پروگرام کا نام ہے سیرت کی روشنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہوا کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، ہر ایک فرد کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا کیا درس ملتا ہے، انشاءاللہ اسی قسم کے کچھ سوالات ہم مختلف پروگرامز کے اندر انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک آج ہے سیرت کے ماخذ، یعنی سورسز آف سیرت کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیسے ہیں حضور، آپ خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ، اللہ کا شکر۔
مفتی صاحب، سیرت کے حوالے سے پہلا ہی سوال ہم آپ سے یہ کریں گے، یہ ارشاد فرمائیے کہ سیرت کی اہمیت کیا ہے اور سیرت سے مراد کیا ہوتا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا لغت کے اعتبار سے کیا معنی ہے اور اصطلاحی طور پہ اس کا کیا معنی ہے، ان ٹرمینالوجی کے اعتبار سے کسے کہتے ہیں؟ تو لفظ سیرت ویسے تو لفظ سیر سے بنا ہے، جس کا معنی ہے چلنا، پھر اسی سے آگے بنتا ہے راستہ، طریقہ، زندگی کا راستہ، زندگی کا طریقہ۔ تو یہ بیسیکلی اس کا لغوی معنی ہے، اور اسی سے جو اصطلاحی معنی ہے اس کی طرف اشارہ مل جاتا ہے کہ کسی کی زندگی کا جو طریقہ اور اس کا اپنی زندگی گزارنے کا جو انداز رہا، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ تو یوں لفظ سیرت جو ہے، یہ کسی کی حالات زندگی کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کے عام عرف میں جب لفظ سیرت بولا جائے تو عمومی طور پہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے، ورنہ انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے سیرت الانبیاء کے نام سے جو ہے وہ کتاب بھی ہے، اور سیرت الانبیاء، سیر الانبیاء، یہ لفظ بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو اصطلاحی اعتبار سے ہم اس ایک جو پورا ایک یعنی کہ سائنس ہے، یہ ایک شعبہ ہے علم کا، ہم وہ یوں کہیں گے کہ علم کی وہ شاخ یا وہ علم کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پڑھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، وہ سیرت النبی ہے، وہ سیرت ہے۔ تو اس میں پیدائش مبارکہ سے لے کے وصال مبارک تک ایک پورے سیکوینس کے ساتھ، ایک پوری ترتیب کے ساتھ جو زندگی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، اور اس زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں، خواہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، کردار ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، آپ کے غزوات ہیں، آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں مجموعی طور پہ اسی ٹاپک کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ سیرت کے مطالعے کی اہمیت کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ ایک دو اعتبار سے نہیں بلکہ درجنوں اعتبار سے ہمارے لیے بہت اہم بھی ہے، بہت مفید بھی ہے۔ اس میں جو بڑی چند بنیادی باتیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہدل الناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت، فرمایا ہدل المتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت۔ قرآن مجید پر عمل اور قرآن مجید کا فہم، یہ موقوف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر۔ کیونکہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہو تو ہمیں قرآن مجید کے ایک نہیں بیسیوں احکام کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان سے مراد کیا ہے، ان پر عمل کا طریقہ کیا ہے اور ان کی ادائیگی کا سلیقہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز کو لے لیں، قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ پر نماز کا بیان ہے، کسی جگہ حکم ہے، کسی جگہ تائید ہے، کسی جگہ ترغیب ہے، کسی جگہ نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے۔ اس پوری تفصیل کے باوجود اب قرآن مجید میں کوئی ایک ایسا مقام جو ہے وہ نہیں نکال سکتے کہ جس میں یہ لکھا ہو یا یہ بتایا گیا ہو کہ نمازیں ہیں کتنی۔ نماز تو قائم کرو لیکن کتنی کرو، 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25, 50 کتنی کرو۔ تو یہ جو ہے نا کہ پانچ نمازیں پڑھنی ہیں اور پھر نماز شروع تکبیر سے ہوگی اور تسلیم السلام علیکم پر ختم ہوگی، پھر اس میں پہلے قیام ہوگا، پھر اس میں قرات ہوگی، پھر رکوع ہوگا، پھر قومہ ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر جلسہ ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر قعدہ ہوگا۔ یہ جو ساری ڈیٹیل ہے یہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی، تو یہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ یہ سیرت سے پتہ چلے گی۔ تو اب یہ میں نے آپ کو وہ بات بیان کی کہ جو ہمارے دین کا سب سے پہلا فرض ہے، دین کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے، دین کے احکام میں ایک بنیادی حکم ہے، اگر اس کو سمجھنا اور اس کی تفصیلات کا جاننا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو بقیہ احکام کا آپ اندازہ لگا لے کہ وہ کیا بنے گا۔ اسی میں روزہ بھی آ جائے گا، اسی میں زکوٰۃ بھی آ جائے گی، اسی کے اندر حج بھی آ جائے گا۔ تو یہ تمام احکام جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے اس کا ہمیں فہم جو ہے وہ سیرت سے ہوگا۔ تو پہلا نقطہ کیا ہوا کہ جو فہم قرآن ہے وہ موقوف ہے سیرت پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ خود ہمارے جو ایمان کا مرکز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی محبت ہے، اور اس محبت کا قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا، اور اس محبت کے حصول کا ذریعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ ایک، دوسرے نمبر پہ خود محبت کا یہ تقاضا ہے سیرت کا پڑھنا، یعنی سیرت کے پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ تو یہ دین کے دو بنیادی احکام کے جو ہمیں اسی سیرت مبارکہ کے مطالعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین پیروی موجود ہے۔ اب وہ جو بہترین پیروی ہے، وہ جو رول ماڈل ہے، وہ جو آئیڈیل ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں فرمایا۔ اب اس زندگی کا مطالعہ ہوگا، اس کے بارے میں معلومات ہوں گی، تو ہی اس حکم قرآنی پر عمل ہوگا، تبھی اس آیت قرآنی کی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے آئے گی کہ وہ اسوہ حسنہ کیسے، یعنی اچھی پیروی، اچھا طرز زندگی، عمدہ طرز حیات وہ ہے کیسے۔ تو وہ جب سیرت پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے میل ملاقات کے اعتبار سے اچھے سے اچھا طریقہ کیا ہے، پڑوسیوں کے اعتبار سے اچھے سے اچھا طریقہ کیا ہے، اپنی بیویوں کے اعتبار سے اچھا طریقہ کیا ہے، فیملی لائف کے اندر یا کاروباری زندگی میں یا معاشرتی جو ہے وہ عبور کے اندر، ان سب کے اندر بہتر سے بہترین طریقہ کیا ہے جسے قرآن نے اسوہ حسنہ فرمایا۔ تو اس کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ سیرت مبارکہ سے چلتا ہے۔ تو یہ یوں کہہ لے کہ یہ بڑے تین بنیادی سی باتیں ہیں کہ جو ہمارے علم میں اضافہ ہے وہ سیرت مبارکہ سے ہوتا ہے۔
جزاک اللہ خیرہ، بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ایک مسلمان کو سیرت پڑھنا چاہیے اور یقیناً یہ فائدہ ہی دیا کرتی ہے۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سیرت کو جمع کرنا کب سے شروع کیا گیا، سیرت محفوظ کیسے اور کب سے یہ اس کا آغاز ہوا،
سیرت ہم تک کیسے پہنچی؟ تو دیکھیں، اس کے لیے بنیادی طور پر تو ہم ایک تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود قرآن مجید ہی ہم تک سیرت پہنچنے کا بہت بڑا سورس ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن خود قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے لے کر آپ کی آگے کی جو زندگی ہے، وہ کس اسلوب اور کس انداز میں گزری، اس میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے، کہاں کہاں پر آپ کو وحی الہی کا انتظار کرنا ہوا اور کہاں کہاں وحی الہی نے آپ کی تائید فرمائی یا تربیت فرمائی یا رہنمائی فرمائی، تو یہ خود قرآن مجید ہی جو ہے وہ ایک سیرت کا بہت بڑا سورس اور ذریعہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ویسے جو سیرت کی جو ترتیب ہے، جو تدوین ہے، جو ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اس کے واقعات ہمیں معلوم ہیں کہ وہ کس قدر شدید محبت تھی. اب دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین کا جو ذریعہ تھا لوگوں کے لیے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی. آپ جو فرماتے تھے، آپ جو کرتے تھے، اسی کو دیکھ کر صحابہ دین سیکھتے تھے. تو لہذا جو دین کا سیکھنا تھا وہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے تھا، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت تھی، وہ محبت اس کا تقاضا کرتی تھی کہ آپ کے احوال اور آپ کی حالات زندگی پر وہ مطلع رہے اور اس کے بارے میں واقفیت حاصل کریں. تو اس لیے صحابہ کرام سب سے پہلے تو یہ کرتے تھے، جو صحابہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وہ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ سناتے کہ آج ہم بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آج یہ فرمایا گیا، آج ہم بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آج یہ کیا گیا. تو پہلے تو اپنے گھروں میں کرتے تھے، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ یہ ہر وقت تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نہیں رہتے تھے. کچھ اثرات سفر پہ گئے ہوئے، کچھ تجارت میں نکلے ہوئے، کچھ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کچھ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کوئی کہیں مصروف ہے، کوئی رشتہ داروں کے آنا جانا ہے. تو ایک زندگی کے بہت سارے معمولات ہوتے ہیں جو گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام کی ایک تعداد تو حاضر بارگاہ ہوتی تھی اور ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ جو موجود نہیں ہوتی تھی. تو اب ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ موجود نہیں ہوتے تھے، وہ جب بھی موجودین سے ملاقات کرتے تو وہ ان سے یہ سوال کرتے کہ بھئی ہم نہیں تھے تو کیا ہوا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کیا، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کہ فلاں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا معاملہ فرمایا. تو ان کی گفتگو کا مرکز یہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ ان کو یہ شوق ہوتا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کہ اگر ہم موجود نہیں تھے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا. تو یہ صحابہ کرام کی جو آپس کی گفتگو تھی، یہ سیرت کے حفظ کا، سیرت کو یاد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنی. بلکہ بعض صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ جنہوں نے آپس میں باریاں مقرر کی ہوئی تھی کہ بھائی دن کے وقت جب جب نشست ہوگی آپ نے حاضر رہنا ہے کیونکہ میں کام پہ ہوں گا، اور رات میں جب جب نشست ہوگی تو میں حاضر ہوں گا کیونکہ آپ نے کام پہ ہونا ہے، اور ہم روزانہ آپس میں ملاقات کریں گے، آپ اپنی حاضری کے واقعات مجھے بتا دیجئے گا، میں اپنی حاضری کے واقعات آپ کو بتا دوں گا. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمٹمنٹ تھی ایک دوسرے صحابی کے ساتھ، اور ایسے اور کتنے ہی صحابہ کرام تھے کہ جن کے یہ واقعات تھے. تو یوں صحابہ کرام آپس کے اندر بھی یہ ایک دوسرے سے احوال پوچھا کرتے تھے. تو ان کی جو آپس کی مجلسیں اور محفلیں ہوتی تھیں وہ الحمدللہ کے فضولیات سے پاک ہوتی تھی، لغویات سے پاک ہوتی تھی، ادھر ادھر کی باتوں سے پاک ہوتی تھی. اس کا جو بڑا حصہ ہوتا تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو گفتگو ان کی ہے، تو یہ گفتگو آپس کے اندر جائے وہ سیرت کے حفظ اور سیرت کے یاد کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی. تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ پھر یہ جو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو اور جو ان کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، انہیں اس سیرت کے بیان کی طرف جو ہے نا، یہ ان میں یہ اپنی سیرت بیان کرتے تھے. تو لہذا صحابہ کرام کا جو تابعین کو بیان کرنا تھا، وہ بھی ایک سیرت کو پھیلانے کا اور سیرت کے یاد ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا. پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یہ تھی کہ بعض صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ بہت سی باتوں کو تحریر کیا ہوا تھا. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، تو آپ کے بارے میں یہ آپ کا ایک صحیفہ مشہور تھا، صحیفہ صادقہ کے نام سے. تو وہ آپ کا تحریری لکھا ہوا تھا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال کے بارے میں. اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی متعدد صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنے پاس کچھ نہ کچھ تحریری طور پہ محفوظ کیا تھا. لیکن جو سب سے بڑا ذریعہ بنا وہ یہی تھا کہ صحابہ کرام کو ایک تو اسے اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے، کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اور آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے اور آپ کے واقعات دوسروں کو بیان کریں. تو ایک اپنے اس فریضے کے طور پر بیان کرتے تھے اور ایک اپنی محبت کے طور پر بیان کرتے تھے. بلکہ ہوتا یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تو ایسا ہوا کہ جب صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی نا, یعنی کہ جیسے زمانہ گزرتا گیا, صحابہ کرام کا انتقال ہوتا گیا, تو صحابہ کرام جتنے کم ہوتے تھے لوگوں کا رجحان ان کی طرف اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ کسی علاقے میں اگر کوئی ایک صحابی ہے تو لوگ دور دراز سے اس علاقے کے, اس شہر کے, اس کے ساتھ والے شہر کے, وہ جمع ہو کے وہ پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیسے کرتے تھے, آپ نے یہ کیسے کیا تھا, یہ واقعہ کیسے ہوا تھا. تو اس طرح کا ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں. جیسے صحابہ کرام کوفے میں جا کے بس گئے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ, اور تقریباً 100 کے قریب صحابہ کرام کوفہ جو ہے وہ پہنچ گئے. خود حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں, تو ایک بڑی تعداد جو صحابہ کرام کے کوفے میں تھی, تو اب کوفہ اور اس کے جو گرد و نواح کے لوگ تھے تو وہ آ کے اس کے اعتبار سے پوچھا کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام بصرہ چلے گئے, کچھ صحابہ کرام کسی اور شہروں میں چلے گئے. اچھا, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ وہاں یمن میں تھے, پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کرام یمن میں چلے گئے. تو جہاں جہاں صحابہ کرام پہنچے, تو اب آپ خود غور کریں کہ ہم جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ہم جو ہے وہ دین پر عمل کرنے میں ایک یوں کہہ لیں کہ ایک غافلین کے اندر ہی ہمارا شمار ہوگا, یا لوگوں کی نظر کے اعتبار سے بھی کر لیں تو درمیانے درجے کے ہم باعمل ہیں. لیکن ہمیں بھی اگر کسی بزرگ کے حوالے سے پتہ چلے کہ یار فلاں اتنے بڑے بزرگ ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی بھی پہنچے ان کے پاس. ہمیں جن سے محبت ہے ہم اس بزرگ کو دیکھنے والے کو دیکھنے پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ان بزرگوں نے ان کی زیارت کی ہے, انہوں نے ان کی باتیں سنی ہوئی ہیں, یہ ان کے پاس بیٹھتے تھے, تو ہم پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس. تو اب کہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل, کہاں ان کا تقوی و طہارت, اور کس بارگاہ میں ان کو حاضری نصیب ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ رہتے تھے. تو پھر جو دیگر یہ تابعین اور وہ اہل علاقہ اور اس کے قریب والے علاقے کے لوگ تھے, تو وہ پھر ان صحابہ کرام سے آ کے پوچھتے تھے. تو یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم تک قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے, آپ صحابہ کرام کو مائنس کر دیں تو قرآن کیسے پہنچا ہم تک, یہ صحابہ کے ذریعے پہنچا. ہم تک جو دین کے احکام پہنچے وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچے. اسی طرح جو سیرت ہے, یہ سیرت کا پورا ذخیرہ جو ہے یہ بھی ہم تک صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے ہی پہنچا. تو صحابہ کرام کی آپس کی گفتگو, ان کا اپنی فیملی کو بتانا, ان کا اپنے بچوں کو بتانا, اپنے پوتوں کو, نواسوں نواسیوں کو بتانا, تو یہ وہ سلسلہ رہا کہ جس کے ذریعے سیرت جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے.
جزاک اللہ خیرا. تو یوں اس طرح ہم تک یہ سیرت مبارکہ پہنچی ہے. مفتی صاحب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلوت کے معاملات, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی, اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ہر ایک چیز کو بیان جو ہے وہ کیا گیا. اچھا, اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کا آپ نے ذکر فرمایا, تو گھر کے معاملات پھر صحابہ تک کیسے پہنچے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تنہائی کی عبادت کے معاملات, دیگر چیزیں, اس پر کیا فرمائیں گے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو متعلقین ہیں, یعنی کہ جن کا آپ کے ساتھ تعلق تھا, اگر ہم ان کی مختلف اقسام بنائیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جو صبح و شام, دن رات بکثرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رہتے تھے, جس میں آپ تمام اصحاب صفا کو شامل کر لیں کہ اصحاب صفا جو ہے وہ تو رہتے مسجد نبوی میں تھے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی پانچوں نمازیں مسجد نبوی شریف میں پڑھاتے تھے. تو اب یہ وہ صحابہ کرام ہو گئے کہ جنہوں نے صبح بھی دیکھی, دوپہریں بھی دیکھی, شامیں بھی دیکھی, اور راتوں کے بھی بہت سے عبادت کے معاملات اور یہ ساری چیزیں دیکھی. نمبر ایک. نمبر دو, بہت سے وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو پانچ وقت کی نماز مسجد نبوی شریف میں آ کے پڑھتے تھے. بہت سے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو سفر جہاد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے. غزوات جتنے ہوئے تو ہر غزوے کے اندر ایک تعداد تھی نا, 313 یا 1000 یا اس سے زیادہ, یا 30,000 غزوے تبوک کے اندر تھے. تو یہ جتنے افراد تھے, سب سے بڑی تعداد جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وقت میں دیکھا وہ تھی حجۃ الوداع کے موقع پہ. 100,000 سے زیادہ صحابہ کرام اس پورے سفر میں, جو یعنی ایک مہینے سے زائد عرصے پر مشتمل تھا, وہ پورے کا پورا وقت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. تو انہوں نے زندگی کے کثیر معاملات کو دیکھا. اسی طرح ایک وہ لوگ
کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے لیکن انہوں نے بھی معاہدے کیے، کئی جگہوں پر وہ ساتھ موجود تھے، تو بہت ساری گواہیاں تو انہوں نے دی. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کا لقب کس نے دیا؟ یہ تو ان لوگوں کی طرف سے تھا نا کہ جو اس وقت جو ہے مسلمان بھی نہیں تھے، مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان بھی نہیں تھے. اچھا ہجرت کی رات بھی آپ نے سفر کیا تو صادق و امین سمجھنے والے جو دوسری سائڈ کے لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ غیر مسلم تھے، کفار تھے جو صادق و امین کہہ رہے. تو اب کیا ہے کہ یہ وہ مختلف زندگی کے پہلو دیکھنے والے، جس نے سفر میں دیکھا اس نے سفر کے واقعات بیان کر دیے، جس نے مسجد میں دیکھا اس نے مسجد کے واقعات بیان کیے، جس نے غزوے میں دیکھا اس نے غزوے کے واقعات بیان کیے، جس نے حج میں دیکھا اس نے حج کے واقعات بیان کیے. اب ہے گھریلو زندگی. گھریلو زندگی میں کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ اپنے گھر پر گزارتے تھے، تو اب آپ اپنے گھر میں ہیں، آرام فرماتے ہیں، آرام گھر میں فرما رہے ہیں آپ. اچھا اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی نفل عبادتیں تھیں وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، وہ گھر میں ہوتی تھی. آپ کی تہجد کا ادا فرمانا، آپ کا جو ہے اور نوافل کا پڑھنا، یہ سب گھر میں ہوتا تھا. حتیٰ کہ ہم جو سنتیں مسجد میں پڑھتے ہیں نا، تو وہ آج کے زمانے میں ہو یہ گیا ہے کہ مسجد میں نہ پڑھے تو گھر میں بچے نہیں پڑھنے دیتے، یا گھر میں جا کے ہم ویسے کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں. تو مسجد ایک یوں کہہ لے کہ ایک سیکیور جگہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ جا کے ہم سنتیں نوافل پڑھ لیں. لیکن جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، اس میں مسجد میں فرض پڑھے جاتے تھے، نوافل اور سنتیں یہ گھروں میں پڑھتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی دو سنتیں، تو یہ ساری ازواج مطہرہ سے ہی مروی کہ آپ جو ہے وہ اٹھتے تھے اور آپ جو ہے نا وہ دو رکعت سنتیں پڑھتے تھے، پھر مسجد میں تشریف لے جاتے تھے. اچھا زہر سے پہلے کی چار سنتیں، بعد کی چار سنتیں، دو سنتیں عصر سے پہلے کی چار سنتیں، مغرب کے بعد کی سنتیں، وتر کی نماز، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ازواج مطہرہ سے مروی. تو جو گھر کے معمولات ہیں، اچھا اسی طرح آپ کا سونے سے پہلے مسواک فرمانا، آپ کا اٹھنے کے بعد مسواک فرمانا، آپ کا اٹھنے کے بعد کچھ دعائیں پڑھنا، آپ کا سونے سے پہلے کچھ دعائیں پڑھنا، آپ کا جو ہے وہ سونے سے پہلے یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا، تو یہ سب کنہوں نے روایت کیا؟ یہ ازواج مطہرات نے روایت کیا. اچھا اسی طرح آپ کھانے کے اندر عیب نہیں نکالتے تھے، اور آپ کے کھانے کے معمولات میں یہ چیزیں تھیں، اور آپ نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. تو یہ جو اکثر چیزیں ہیں جو گھر کی ہیں، تو یہ ازواج مطہرات نے بیان کی. تو یوں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا چونکہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ جو ہے وہ ایسا تھا کہ جو اللہ کی وحی سے معیت تھا، جو پاکیزہ تھا، جو مطہر تھا، جو مبارک تھا، جو انتہائی اعلیٰ تھا، تو اسے جس نے جس وقت دیکھا ہے اس نے اس کے اعتبار سے اس کو بیان کیا. تو یوں جو صحابہ کرام کی روایتیں ہیں وہ مختلف اعتبارات سے مختلف ہوتی گئی. تو پھر جتنے حضرات ہیں اسی کے اعتبار سے بیان کرنے والے. اب جیسے اس میں ایک میں مثال دے دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں جن سے مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ. ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ تو مسلمان ہوئے 7 ہجری میں کہیں جا کے، 7 یا 8 کے اندر جا کے مسلمان ہوئے، اور جسٹ 3-3.5 سال آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملے، تو آپ کو سب سے زیادہ حدیثیں کہاں سے یاد ہو گئی؟ یاد تو ان کو زیادہ ہونی چاہیے کہ جو پہلے دن سے جو ہے وہ مسلمان تھے، جن کے 15 سال گزرے، 20 سال گزرے، زیادہ ان کو یاد ہونی چاہیے. تو آپ نے فرمایا اس کی کئی وجوہات بنتی ہیں، یعنی اس میں کسی کو یاد ہونا اور ہوتا ہے، اس کا بیان کرنا اور ہوتا ہے. مجھے 1000 چیزیں یاد میں بیان نہ کروں، اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے. تو سب سے زیادہ یاد تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلے دن سے اور آپ کے وصال مبارک تک یہ جو ہے ساتھ رہے. تو سب سے زیادہ جو روایتیں یاد ہونی چاہیے، جو واقعات یاد ہونے چاہیے، وہ یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونی چاہیے، یا حضرت زید بن حارثہ، لیکن ان کا تو تب بھی درمیان میں ایک شہادت ہو گئی تھی. لیکن یہ دو ہستیاں تو وہ ہیں کہ جو آخری لمحے تک جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی ہیں. تو سب سے زیادہ تو اعلان نبوت کے بعد ان کو یاد ہونا چاہیے تھا، لیکن ان سے اتنا مروی نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دیگر مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے بیان اتنا نہیں کیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بھائی سارے لوگ تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے تھے، تاجر تجارت کرتے تھے، کسان کھیتی باڑی کرتے تھے، انصار جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور مہاجرین کی زیادہ تعداد جو ہے وہ تجارت کرتی تھی، بزنس کرتی تھی. تو فرمایا کہ میں تو مسلمان ہوا تو میرا تو تھا ہی کچھ نہیں، تو میں تو مسجد میں پڑا رہتا تھا، یعنی اصحاب صفہ میں شامل تھے آپ. تو فرماتے ہیں کہ میں تو دن رات وہیں رہتا تھا، اور ایک انہوں نے ایم بنا لیا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ سنوں گا، زیادہ سے زیادہ یاد رکھوں گا، پھر اوپر سے حافظہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے حاصل کر لیا کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، تو فرمایا کہ چادر بچھا، آپ نے چادر بچھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کچھ رکھا، فرمایا سینے سے لگا لو، سینے سے لگایا تو وہ حافظہ تھا، وہ اس کے بعد جو سنتے تھے ہمیشہ یاد رہتا تھا۔ تو اب آپ نے ایک اپنا ذہن بنایا ہوا تھا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سننا ہے، زیادہ سے زیادہ مشاہدہ کرنا ہے، اور مجھے اس کو لوگوں میں بیان کرنا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو یوں جو ہے وہ یعنی کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات ہیں، خلوت کے، مسجد کے، دن کے، رات کے، گھر کے، باہر کے، سفر کے، غزوے کے، حج کے، نمازوں کے، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ ہم تک پہنچے۔ اس میں ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا، یہ جو تراویح ہے، اب تراویح کیسے ہوئی ہے کہ صحابہ کرام نے ماہ رمضان میں ایک مرتبہ دیگر صحابہ سے کہا کہ پتہ ہے رات کو کیا ہوا؟ انہوں نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا رات عشاء کی نماز کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد گھر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ واپس تشریف لائے اور آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، کیونکہ وہ کافی ساری رکعتیں تھیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اچھا، اب اگلی رات جو ہے نا اچھی خاصی تعداد صحابہ کرام کی جمع ہو گئی، کہ چونکہ کل بھی سرکار آئے تھے آج بھی آئیں گے، تو اب وہ اس میں شرکت کے لیے عبادت میں اور آپ کے معمول کو دیکھنے کے لیے اور عبادت میں اقتداء کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو اب دو راتیں ایسی ہوئی یا تیسری رات بھی ایسا ہوا کہ تیسری رات جو تعداد ہے وہ اور بڑھ گئی، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگلی رات تشریف نہیں لائے اور فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ رات کو جمع ہوئے تھے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو لازم نہ قرار دے دیا جائے کہ رمضان کی راتوں میں یوں نماز تراویح پڑھنی ہے، یوں نوافل پڑھنے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی واقعہ میں کس لیے بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو دیکھنے کا اور ان معمولات کو آگے بیان کرنے کا اور ان معمولات میں آپ کی اقتداء کرنے کا کیسا شوق ہوا کرتا تھا۔ تو اب جن کے ایسے شوق تھے تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ دن کے واقعات، رات کے واقعات، صبح کے، شام کے، سفر کے، حضر کے، وہ سارے کے سارے وہ بیانات کرتے تھے، تو یوں ہم تک جو وہ ساری کی ساری چیزیں پہنچی۔
سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمیں بھی جب کسی سے دنیاوی طور پر یہ دیکھا گیا ہے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی باتیں کی جاتی ہیں، فلاں نے یوں کیا رات میں، دن میں یوں کیا، ایسی باتیں ہم اپنے اعتبار سے کیا کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات بیان کیے، پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک چیز سے بڑی محبت فرمایا کرتے اور اسے آگے پہنچایا بھی کرتے۔ مفتی صاحب، سیرت نگاری پر اگر بات کریں تو سیرت نگاری کے جو سب سے پہلے مؤرخ تھے وہ کون تھے، کیا فرماتے ہیں؟
سیرت لکھنے والوں میں جو سب سے پہلا نام ہے، ویسے تو جنہوں نے بھی حدیثیں لکھی ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان حدیثوں کے اندر سیرت کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ آیا ہی ہے، لیکن جو فن سیرت ہے، جو علم سیرت جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سیرت نگار جنہوں نے سیرت لکھی ہے وہ ہیں امام محمد بن اسحاق۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غزوات ہیں، ان غزوات کی جو روایات ہیں انہیں جمع کیا اور اس کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام بھی جو ہے وہ کتاب المغازی لابن اسحاق تھا۔ لیکن وہ جو اصل کتاب ہے وہ خیر ہم تک نہیں پہنچی اور وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ البتہ کیا ہوا کہ انہی کے متصل، یعنی کہ امام محمد بن اسحاق کے متصل جو ہے امام ابن ہشام گزرے، ان کے پاس یہ کتاب المغازی جو ابن اسحاق والی تھی وہ موجود تھی، تو انہوں نے اس کتاب کو اور اس کے علاوہ جو انہیں دیگر روایتیں پہنچی ان سب کا ایک مجموعہ تیار کیا، جو اس کا نام بھی کتاب المغازی ہی ہے اور وہ سیرت ابن ہشام کے نام سے ملتی، تو آج وہ دستیاب ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ لکھے جانے کے اعتبار سے جو پہلی کتاب ہے وہ امام محمد بن اسحاق کی ہے، لیکن پہلی لکھے جانے والی کتابوں میں جو ہمیں دستیاب ہے وہ جو ہے وہ ابن ہشام کی سیرت ابن ہشام، سیرت نبی ابن ہشام، تو یہ ہے ہمارے پاس، تو یہ سب سے پہلی کتاب۔
جزاک اللہ خیر۔ آپ مفتی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ کتب احادیث کے اندر بھی سیرت کو کچھ نہ کچھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سیرت کی کتابیں الگ سے ملتی ہیں، تو کتب حدیث کے اندر اور کتب سیرت کے اندر بنیادی طور پر یہ سیرت کے اعتبار سے فرق کیا ہے؟
دیکھیں، کتب احادیث جو ہیں وہ بہت سے مقاصد کے طور پہ لکھی جاتی ہیں، سیرت کیا بنیادی مقصد ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدا سے لے کر وصال مبارک تک کے واقعات، اس میں پیدائش کے وقت کے واقعات بھی شامل ہیں، بچپن بھی شامل ہے، لڑکپن بھی شامل ہے، جوانی بھی ہے، تجارت بھی ہے، آپ کے نکاح مبارک بھی ہیں، اعلان نبوت بھی ہے، پھر اس کے بعد کے واقعات۔ تو سیرت کا اصل موضوع ہے احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو احوال ہیں اس کا بیان بیسیکلی ہے وہ سیرت، اس میں پھر اخلاق بھی آ جاتا ہے، اس میں پھر آپ کا حلیہ مبارک کا بیان بھی آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابوں کا موضوع صرف سیرت نہیں ہوتا، سیرت حدیث کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ جو حدیثوں کی کتابیں ہیں اس کے لکھنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، اب اس میں یوں کہہ لیں کہ جیسے مسند کے اعتبار سے یا دیگر تقسیمات کے اعتبار سے میں کلام نہیں کرتا، وہ موضوع سے ذرا ہم دور ہو جائیں گے، لیکن جو نارملی ہمارے سامنے کتابیں ہیں اس کے اعتبار سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے جامع، جامع اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں دین کے 8 ابواب مذکور ہوتے ہیں۔ وہ 8 ابواب کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ایک عقیدے کا باب ہوتا ہے، ایک حصہ عقیدے کا ہے، ایک حصہ فقہی احکام کا ہے، ایک حصہ فضائل اور مناقب کا ہے، جس میں انبیاء کے فضائل، نبی پاک علیہ السلام کے فضائل، صحابہ کرام کے فضائل، اس امت کے فضائل، امام مہدی تک کے فضائل ہوتے ہیں۔ تو اب وہ والا چیپٹر کتاب المناقب کہلاتا ہے۔ اچھا، اسی کے اندر یہ فضائل سید المرسلین، نبی پاک علیہ السلام کے فضائل بھی آ جائیں۔ اچھا، اس کا ایک باب ہوتا ہے، اسے کتاب الرقاق کہتے ہیں۔ کتاب الرقاق کا مطلب ہوتا ہے وہ باتیں جو دل کو نرم کرنے والی، خوف خدا کی، قبر کی، آخرت کی۔ اسی میں ایک باب کتاب الفتن ہوتا ہے، غیب کی خبریں، مستقبل میں کس طرح کے حالات پیش آئیں گے، ایک وہ والا چیپٹر ہوتا ہے۔ اچھا، اسی میں آداب بھی، کھانے پینے کی سنت آداب، چلنے پھرنے کی سنت آداب، اخلاقیات کے باب ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف ابواب ہیں کہ جو حدیث کی کتابوں میں ہوتے ہیں۔ اچھا، بعد نے اس کو تھوڑا سا مزید مختصر کر دیا کہ وہ 8 ابواب نہیں لیتے، اس میں زیادہ تر جو موضوع ہے وہ فقہ ہوتا ہے، جنہیں سنن کی کتابیں کہا جاتا ہے، جیسے سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابو داؤد۔ تو اب یہ 3 کتابیں، اسی طرح سنن دارمی ہیں، سنن دار قطنی ہیں، پھر اور بہت ساری کتابیں آ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سنن کی کتابیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں فقہی ابواب کی ترتیب پر کتاب لکھی جاتی ہے، اور فقہی ابواب کی ترتیب کا مطلب ہوتا ہے کہ فقہ کی کتاب شروع ہوتی ہے کتاب الطہارت سے، طہارت کا بیان، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کس صورت میں غسل فرض ہوتا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، فرائض کیا ہیں، اس کے بعد پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر جو ہے خرید و فروغ کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، اجارے کے مسائل ہیں۔ یہ تمام کے تمام یہ فقہی ابواب ہوتے ہیں جو ہم فقہی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو جو سنن کی کتابیں ہیں وہ بیسیکلی ان موضوعات پر مشتمل ہوتی۔ تو حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کا یا تو وہ جامع ہوں گی کہ وہ 8 ابواب پر مشتمل ہوں گی، یا وہ جامع سے بھی زیادہ ہوں گی، اس میں اور بھی بہت سارے ابواب آ سکتے ہیں، یا وہ کوئی اسپیسیفک ہوں گی کہ اس میں عقائد کو لیا گیا تو اب عقائد کے اوپر ہی ساری کتابیں۔ جیسے مثال کے طور پہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الصفات۔ اب کتاب الصفات کیا ہے؟ صفات باری تعالیٰ پر جتنی احادیث ہیں ان کے بارے میں وہ کتاب ہے۔ اب وہ اس کو عقیدے کی آپ کتاب کہہ لیں، یا اس کو صفات باری تعالیٰ کی کتاب کہہ لیں، یا اس کو علم الکلام کی کتاب کہہ لیں، یا وہ حدیثوں پر مشتمل کتاب۔ اچھا، اسی طرح حدیث کی کتابوں میں ایک جز ہوتا ہے، جز رفع یدین، جز فاتح خلف الامام، جز فلاں، جز فلاں، وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک مسئلے کے اوپر مروی حدیثیں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ تو حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں صرف سیرت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں دیگر کثیر ابواب ہوتے ہیں، بلکہ اسی حدیث کی کتابوں کے اندر ایک کتاب التفسیر بھی ہوتا ہے۔ حدیث کی کتاب ہے، جامع کتاب کہلاتی ہے، لیکن اس میں ایک تفسیر کا باب ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کے بارے میں اگر کسی بھی حدیث میں کوئی تذکرہ آیا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، تو اب وہ جو سارے کا سارا ہے وہ کہلاتا ہے کتاب التفسیر۔ تو حدیث کے اندر کتاب التفسیر ہوگا، لیکن سیرت کی کتاب کے اندر کتاب التفسیر نہیں ہوگا۔ تو یوں کہہ لے کہ سیرت ایک چیپٹر ہے اور حدیث جو ہے وہ بہت سارے چیپٹرز کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے۔ پھر آگے مزید فرق یہ آ جاتا ہے کہ جیسے سیرت کے اندر سندوں کے اوپر بہت زیادہ جانچ پڑتال اور وہ اتنا وہ نہیں کیا جاتا نا، لیکن جو حدیث کی کتابیں جن سے احکام ثابت کرنے ہوتے ہیں اس کو ذرا زیادہ سختی کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے، اس کی سند کی تحقیق زیادہ کی جاتی ہے، کچھ یہ فرق آ جاتا ہے۔ تو یوں پھر اس طرح کے مختلف فرق آ جاتے ہیں۔
جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت ساری کتابوں کا ذکر فرمایا ہے. مفتی صاحب آپ نے سنن ترمذی کا بھی ذکر فرمایا. ہم نے سنا ہے شمائل ترمذی کے حوالے سے, یہ شمائل ترمذی کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے, اس میں کیا بیان کیا گیا؟
شمائل ترمذی جو ہے یہ بیسیکلی ہے تو انہی امام ترمذی علیہ الرحمہ کی, جن کی وہ سنن ترمذی یا جامع ترمذی ہے, تو وہی مصنف اس کے بھی ہیں. تو یوں کہہ لے کہ مصنف وہ ہیں اور یہ دونوں ہی ان کی کتابیں ہیں. اب یہ ہے کہ شمائل کیا ہے. تو جیسے ابھی میں نے بات کی نا کہ حدیث میں بہت سے ابواب ہوتے ہیں اور ان ابواب میں ایک باب سیرت کا ہوتا ہے, ایک باب سیرت کا ہوتا ہے. آگے پھر سیرت میں بھی بہت سارے ابواب ہوتے ہیں, جیسے سیرت کا ایک باب معجزات کا ہو سکتا ہے. تو اب صرف معجزات پہ بہت ساری کتابیں, جیسے یہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے دلائل النبوہ, یا امام ابن نوائم کی ہے دلائل النبوہ, یا جو ہے امام ابن نوائم ہی کی ایک دوسری کتاب ہے کتاب الفتن کے نام سے, اب اس میں صرف وہ والا موضوع آ گیا. تو اس طریقے سے حدیث کے بھی آگے بہت سے ابواب ہوتے ہیں. یہ جو شمائل ہے, شمائل کا لفظ جو ہے یہ سیرت کے ابواب میں سے ایک باب ہے, لیکن یہ بڑا ہی خوبصورت باب ہے بیسیکلی, کیونکہ شمائل کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات, اخلاق اور دن رات کے معمولات, آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کا جو جمال ظاہری ہے اس کا بیان. تو یہ یوں کہہ لیں کہ جس کا تعلق ذرا زیادہ محبت والے امور کے ساتھ ہے نا, ہمارے اس میں ایک اپنے مزاج کے اعتبار سے, ایک ذوق کے اعتبار سے, تو شمائل کی کتابوں میں ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے. تو یہ جو شمائل ترمذی ہے, شمائل ترمذی چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدثین میں آپ کا شمار ہے, تو اب آپ کے عشق رسول کی یہ جہد تھی کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ مبارک ہے اس کے متعلق اب جتنی روایتیں تھیں, یعنی آپ کا چہرہ مبارک, آپ کی آنکھیں مبارک, آپ کے گال مبارک, آپ کے دندان مبارک, آپ کے ہونٹ مبارک, داڑھی شریف, آپ کے دستے مبارک, آپ کے بال مبارک, بالوں میں آپ نے سرخ رنگ استعمال کیا یا نہیں کیا, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ نے اس کتاب میں جمع کر دی. پھر اس کے ساتھ آپ کے جو معمولات تھے, آپ کے جو ہے وہ لباس مبارک کیسا ہوا کرتا تھا, آپ کا جو ہے وہ آپ کے جو نالین شریفین ہیں وہ کیسے ہوا کرتے تھے, آپ کا امامہ مبارک کیسا تھا, تو یہ والی چیزوں کا بیان آ گیا. پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, آپ کا سونے کا انداز کیا تھا, آپ کا گفتگو کا انداز کیا تھا, یہ والی ساری چیزیں یہ بھی شمائل کے بیان کے اندر آ گئی. اور آپ کے اخلاق مبارکہ, آپ کی گفتگو میں نرمی, شفقت, ملنساری, پیار, محبت, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ والی ساری چیزیں بھی اسی کے اندر آ گئی. تو یوں کہہ لیں کہ جو شروع کے محدثین تھے ان میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے محدث ہیں کہ جنہوں نے اس موضوع کو اتنی جامعیت اور اتنے دلائل اور اتنی روایات کے ساتھ بیان کیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ خاص اس موضوع کی کتاب تھی اور موضوع ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی اب لوگوں میں پذیرائی کتنی ہونی چاہیے تھی, تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے اس کی پذیرائی, اس کی قبولیت اور اس کی محبوبیت جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوئی. تو پھر یہ ہوا کہ اس کتاب کو پوری دنیا میں, پوری دنیا میں مسلمانوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ آنکھوں سے لگایا اور سر پہ رکھا, اس کو یوں کر کے قبول کیا گیا. پھر اس کتاب کی شروحات لکھی گئی اور درجنوں کی تعداد, ایک تو نہیں درجنوں کی تعداد میں اردو میں, فارسی میں, عربی میں اس کی شروحات لکھی گئیں, مختصر بھی, مطول بھی, بڑی بڑی جلدوں کے اندر بھی اس کی شروحات لکھی گئیں. تو یہ ہے وہ شمائل ترمذی. تو اب آپ کا ایک یہ جو طریقہ شروع ہوا, اس کے بعد پھر شمائل کی ایک پوری دنیا ہے, یعنی پھر شمائل ترمذی ایک کتاب ہے, لیکن اس کے بعد اور پتہ نہیں کتنے محدثین ہیں کہ جنہوں نے شمائل کے نام سے کتابیں لکھی. مشہور ترین کتابوں میں اگر میں ذکر کروں تو ابھی قریب زمانے کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شمائل کی کتاب ہے, یہ یوں کہہ لے کہ اس سے پہلے شمائل کی جتنی کتابیں تھیں ان سب کو جمع کر کے انہوں نے یہ کتاب تیار کی. تو یہ بڑی ہی یعنی کہ جامع اور بڑی ایمان افروز کتاب ہے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے سرور القلوب بذکر المحبوب, یہ بھی شمائل کی کتاب ہے, یہ بھی اسی انداز میں بہت خوبصورت بڑی ہی پیاری کتاب ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور ابھی قریب زمانے کی بہت ہی پیاری کتاب ہے حضرت علامہ مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر جمیل. تو یہ جو ذکر جمیل ہے یہ اصل میں شمائل کی کتاب ہے. ہاں اس میں انہوں نے پھر مزید کچھ چیزیں بھی ایڈ کر دی ہیں, اس میں کچھ عقائد کا بیان بھی ہے, اس میں کچھ معجزات کا بیان بھی ہے, لیکن وہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا ایمان افروز ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس کو ہم شمائل کی کتاب کہیں گے. تو یہ شمائل کی کتابیں وہ ہوئیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال پر, آپ کے کمال پر, آپ کے اخلاق پر, آپ کے معمولات پر, اور آپ کے جو روزمرہ کے جو امور ہوتے تھے ان کو سر انجام دینے کے طریقوں کے بیان پر مشتمل ہے. تو یہ شمائل ہے اور اس میں یہ مشہور ترین کتاب شمائل ترمذی.
جزاک اللہ خیرہ, بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے کلام فرمایا ہے. مفتی صاحب آخری بات آپ سے پوچھنی ہے, ویسے آپ نے کچھ کتابوں کا تو ذکر فرمایا, بڑی ضخیم اور بڑی مشہور کتابیں ہیں, لیکن دور حاضر کے اعتبار سے آسان سیرت کسی نے پڑھنی ہو اور مختصر پڑھنی ہو تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ کتابیں آپ سجیسٹ فرما دیں کہ یہ کتابیں پڑھیں تو اچھا ہے.
ایک ابھی بہت آسان انداز میں جو لکھی گئی کتاب ہے, یہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے اور ہمارے المدینۃ العلمیہ کی وہ تصنیف ہے, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت. تو یہ کتاب جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ میرے خیال میں 200 صفحات کے اندر اندر ہے, لیکن بڑی ہی پیاری اور بڑی مختصر, بڑی جامع, بلکہ یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے, یعنی کہ پاکستان کا جو سیرت کا مقابلہ تھا جس سال میں یہ لکھی گئی تھی تو اس میں اس کو صدارتی ایوارڈ ملا تھا. تو یہ بہت پیاری کتاب ہے, بڑی جامع کتاب ہے. تو یہ کتاب ہے, اور اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ ہی کی دو کتابیں اور ہیں شائع شدہ. ایک ہے سیرت مصطفیٰ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور دوسری ہے سیرت رسول عربی, یہ علامہ نور بخش توکلی علیہ رحمہ کی ہے. تو یہ دونوں کتابیں جو ہے نا یوں کہہ لیں یہ متوسط یعنی درمیانے سائز کی کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور یہ دونوں ہی بہت پیاری کتابیں. سیرت مصطفیٰ کا انداز تھوڑا سا اور ہے, سیرت رسول عربی کا اور ہے, لیکن دونوں ہی بہت پیاری, بڑی ایمان افروز کتابیں ہیں. تو میرے خیال میں ان کتابوں کا ابتدائی طور پر مطالعہ کرنا چاہیے.
جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ مفتی صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہے. یقیناً اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد سیرت سے محبت بھی بڑی ہوگی, سیرت پڑھنے کا ذہن بھی بنا ہوگا. تو پڑھیے سیرت کو. مفتی صاحب نے کچھ جو ہے وہ موضوعات بھی بتائے ہیں, کچھ کتابیں بھی بتائی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ دیکھا مثل تیرا صورت میں نصیرت میں, ہزاروں انبیاء آئے کروڑوں ہی بشر آئے.